الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد عجل عرضا وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد حسن محترم شب جمعہ ہے پروردگار عالم نے جمعہ اور جمعہ کی شب کو برکتوں اور مغفرتوں کا وقت قرار دیا ہے اب الحمدللہ خدا نے متعال کی دی ہوئی توفیق کے نتیجے میں اور آپ اس جمعہ میں ذکر سے جو شہداء مشغول ہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ آپ کی اور ہماری شب جمعہ سید الشہداء کے نام پر گزرے اس دعا کے ساتھ کہ خدا نے متعال انشاءاللہ جس طرح اس شب میں ذکر سید الشہداء نصیب کیا ہے قیامت کے دن سید الشہداء کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس دنیا کے اندر انشاءاللہ ان کے فرزند کی تشریف آوری پر ان کی نصرت نصیب فرمائے انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی مغفرتوں کو اس کی نعمتوں کو اس کے احسانات کو حاصل کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجے محمد و آل محمد پروردگار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے ایک درسگاہ کا آغاز کیا ہے، ایک ایسی درسگاہ جس کے اندر تمام انبیاء کے پیغام کو تمام انسانیت تک پہنچنا ہے. اگر خدا تعالیٰ نے انبیاء کو بعض علاقوں کے اندر مبعوث فرمایا ہے اور انبیاء کو اس نے ہزاروں سال کی مدت میں ارسال فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو ایک مختصر وقت میں 250 سال کے اندر روئے زمین کے اوپر بھیج کر اس پیغام کو کمال پہ پہنچا دیا، اس پیغام کے ہر پہلو کی تشریح کروا دی، کبھی سختی میں، کبھی آسانی میں، کبھی نسبتاً آزادی میں، کبھی ظاہراً قید کے اندر، ہر طرح سے خدا تعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچایا. اور آج میں اور آپ 1400 سال کے اس تجربے کے بعد یہاں پر موجود ہیں. کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ تاریخ میں اور آج کے زمانے میں جو کچھ پیش آ رہا ہے یہ ٹکڑوں ٹکڑوں میں پیش آتا ہے، سب ایک تسلسل ہے. ہم اور آپ چونکہ فانی ہیں، ہم لوگ چونکہ ازلی نہیں ہیں، ہم لوگ ایک خاص وقت پہ دنیا میں آتے ہیں، وہاں سے اپنی معلومات شروع کرتے ہیں، کچھ علم حاصل کرتے ہیں، بہت کچھ حاصل نہیں کر پاتے، تو اس کے نتیجے میں تسلسل احساس نہیں کرتے. ورنہ اگر کسی کی عمر مثال کے طور پر حضرت آدم سے لے کر اب تک ایک زندگی رہی ہو تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک سلسلہ ہے جو حضرت آدم سے شروع ہوا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے آگے بڑھا ہے، ختمی مرتبہ تک پیغام کمال پہ پہنچا ہے، بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے. کچھ لوگوں نے حاصل کیا، اکثر لوگوں نے اس کو اپنی زندگی میں ظاہراً حاصل نہیں کیا، بعد میں خدا متعال کا نظام ایسا بن رہا ہے کہ اب اس پیغام نے اپنے کمال تک پہنچنا ہے, وعدے کیے خدا متعال نے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور وقت امام سید و سردار مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پر. صلی علی محمد محمد اجل فرج, ان کی ذات مقدس کے ذریعے سے پوری دنیا میں نافذ ہوگا. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہر دور میں ذمہ داریاں, انسانوں کے اوپر آنے والی ذمہ داریاں مختلف ہوتی رہتی ہیں. بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دور کو پہچانے, اپنے دور کی ذمہ داریوں کو پہچانے اور ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دے. یہ انسان کی زندگی کا کمال ہے. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں 60 سال زندگی گزاریں, 80 سال زندگی گزاریں یا 100 سال زندگی گزاریں. کمال یہ ہے کہ ایک دن بھی زندگی گزاریں اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں, اس کی خوشنودی کے لیے زندگی گزاریں. کمال یہ نہیں ہے کہ جو میں چاہتا تھا وہ میں نے کر دیا. کمال یہ ہے کہ جو خدا نے چاہا تھا وہ میں نے انجام دے دیا. یہ ہمارا کمال ہو. ہمیں اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچان لیں. اس وقت دین خدا کیا چاہتا ہے؟ اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے, اس وقت دین خدا کیا چاہتا ہے؟ صحیح ہے, 1400 سال پہلے دین خدا ایک چیز ڈیمانڈ کر رہا تھا, ایک مطالبہ کرتا تھا. اس مطالبے کو جو سمجھے انجام دے دے کمال ہے. آج کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ اور یوں احساس ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی اہم ترین کوششوں میں سے ایک کوشش یہی ہوتی ہے, اس بات کو پہچاننے کی کوشش کر لیں آج ڈیمانڈ کیا ہے, مطالبہ کیا ہے. انسان اپنی خود پسندی سے جو مجھے پسند ہے اس طرح سے چلے یقیناً دین خدا تک نہیں پہنچ سکتا. خدا نہ کرے انسان کو تو لذتیں پسند ہیں, انسان کو تو برائیاں بھی پسند ہو سکتی ہیں. تو اگر کوئی انسان یہ سوچے چونکہ مجھے یہ پسند ہے میں یہ کروں گا, وہ کمال تک نہیں پہنچے گا. یقیناً اس کو یہ دیکھنا پڑے گا خدا نے میرے لیے کیا پسند کیا, کیا تجویز کیا. میں ذمہ دار لوگوں کا عرض کر رہا ہوں, جو لوگ غیر ذمہ دار ہیں ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ اپنی زندگی میں مگن ہیں. جو لوگ ذمہ دار ہیں دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کے سامنے بھی یہ کوشچن ہے, دین کے نام پہ کرنا تو چاہتے ہیں کریں کیا؟ اہم ترین سوالات میں سے ایک سوال ہے. البتہ ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان نے ایک ہی جیسی ذمہ داری کو انجام دینا ہو, انسانوں کے اندر بھی فرق ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کسی کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ فوجی بنے, ممکن ہے کسی کی ذمہ داری ہو مبلغ بنے, ممکن ہے کوئی محقق ہو, ممکن ہے کوئی مقرر ہو, ممکن ہے کسی کی ذمہ داری میں اصلا انسانوں کو کسی ایک خاص مرحلے تک پہنچانا ہو. ہم سب لوگ اپنی اپنی سطح فکری, اپنی اپنی توانائیوں کے تحت ذمہ داریاں لے کر آئیں اور ان ذمہ داریوں کو انجام دے دینا کمال بن جائے گا. تو عین ممکن ہے کہ کسی انسان کا کمال یہ ہو کہ مثال کے طور پر وہ کسی معصوم کے خیمے کے سامنے جوتے صحیح کرنے والا بندہ بن جائے. عین ممکن ہے کسی کا کمال یہ ہو کہ وہ معصوم کی زیارت نہ کر سکے لیکن دور رہ کر ان کی خدمت کو انجام دیتا ہوں. اہم ترین کام یہ ذمہ داری کو سمجھ لینا. آج ذمہ داری کیا ہے؟ دنیا تو گھسیٹتی ہے, دنیا تو اپنے بہاؤ میں لے جا کے لے جانے کی کوشش کرتی ہے, اور اسی خاطر کمزور لوگ اس بحث میں نہیں پڑتے کہ ذمہ داری کو دیکھیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے پہچان بھی لیا کہ آج ذمہ داری کیا ہے وہ انجام کیسے دیں گے. انجام دینے کے لیے بعض اوقات معاشرے سے لڑنا پڑتا ہے, بعض اوقات جو معاشرہ نہیں چاہتا وہ کرنا پڑتا ہے, تو وہ اس گفتگو میں نہیں پڑتے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھتے ہیں فی زمانہ, آج کے زمانے میں کس چیز کو لوگ اہم سمجھتے ہیں بس وہ کر دیتے ہیں. دیندار آدمی یہ کام نہیں کرے گا. دیندار آدمی جانتا ہے مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے, تو وہ اس کو پہچاننے کی کوشش کرے گا. اب اس میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کی طرف توجہ دیتے ہوئے ہم نے اس عشر محرم کے لیے موضوع کا انتخاب کیا ہے. میں اس کا پس منظر تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں اور تھوڑا سا عرض کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ موضوع کی تشریح آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
مکرر آپ کی خدمت میں پہلے بھی اور مختلف مواقع پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ جزیروں میں نہیں کھڑے ہوئے. یہ مثلا اگر انگلش کیلنڈر کے حساب سے 2011 ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم 2011 سے کوئی داستان شروع کر رہے ہیں. ہاں ممکن ہے میری زندگی مثلا 1960 میں شروع ہوئی ہو, ممکن ہے کسی بچے کی زندگی 1990 سے شروع ہوئی ہو, لیکن دنیا 2009 سے شروع نہیں ہوئی ہے, 2010 سے شروع نہیں ہوئی ہے, دنیا تو پہلے سے چل رہی ہے. یہ جو پہلے سے جو کچھ چل رہا ہے اس کے تسلسل میں بات یہاں تک پہنچی ہے. اس تسلسل کو جاننا بہت ضروری ہے. ہم لوگ جو ذمہ داری کی تشخیص میں غلطیاں کرتے ہیں بعض اوقات وہ اس وجہ سے کرتے ہیں, ہم تسلسل نہیں جانتے, سلسلے کو نہیں جانتے, ہم ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں. ٹکڑوں کو دیکھنے کے نتیجے میں ہماری شناخت میں گہرائی نہیں ہوتی. ایک حادثے کو بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کسی ایک آدمی کو دیکھا, آج کے دن وہ ایسا تھا, آپ نے دیکھا اور فیصلہ کر دیا, اور اب آپ کے برابر میں ایک اور آدمی کھڑا ہے جو یہ کہہ رہا ہے میں اس کو 30 سال سے جانتا ہوں, تم نے آج دیکھا ہے. ہم لوگ معمولاً ان لوگوں کی طرح ہوتے ہیں جو آج کے 30 سال 40 سال دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں, ہم لوگ تسلسل نہیں دیکھتے. اچھا ایک عام آدمی سے, میرے جیسے آدمی سے توقع بھی کم کرے گا کوئی کہ مثلاً میں تسلسل کو دیکھوں گا کہ مثلاً 200 سال سے کیا ہو رہا ہے یہاں پر, 400 سال سے کیا ہو رہا ہے, لیکن کوشش تو کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین ہمارے پاس موقع ہے, خدا نبتان نے اسداری سعید و شہدا کے صدقے میں ہمیں بہت سارے ایسی چیزوں کو جاننے کے موقع دیے ہیں جو دوسری قوموں کو نصیب نہیں ہوئے. دنیا میں کس قوم کو یہ موقع نصیب ہوتے ہیں کہ اس کی عوام 10-10 دن کے کورس میں شرکت کرتی ہو؟ کہاں ہیں یہ؟ آپ جا کے ان کورسز میں دیکھ لیجئے کتنی کلاسز ہوتی ہیں, 20 لوگ 25 لوگ 30 لوگ, اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے. الحمدللہ رب العالمین سید الشہدا کے نام کے صدقے میں, ان کی قربانیوں کے صدقے میں یہاں ہزاروں لوگ کورس میں شرکت کر رہے ہیں, 10 دن کا ایک کورس ہو رہا ہے. اب یہ ہم لوگوں کی ایک فہم ہونی چاہیے تھی, شعور ہونا چاہیے تھا کہ سید الشہدا کی دیوی اس نعمت سے کیسے فائدہ اٹھائیں. آپ تصور کر لیں گے یہ جو ہم کورسز کر رہے ہیں 10-10 دن کے, اگر ہم لوگ ان کورسز کو مفید بنا کر جیسے اہل بیت چاہتے تھے ویسے بنا کے کر لیں تو ہم ان کے نتیجے میں عوام کی سچ فکری کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. عالم ترین افراد ہماری قوم کے افراد ہونے چاہیے, کسی کو اتنا موقع نہیں ملتا جتنا ہمیں موقع ملتا ہے, بولنے کا, سننے کا, تربیت کا, تعلیم کا, یہ سب موقع ہمارے سامنے. تو اگر کوئی عام آدمی ہو اس کے لیے شاید یہ امکان نہیں ہے کہ وہ جا کے دیکھے کہ 1400 سال میں کیا ہوا تھا, ہم تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس وسائل تیار ہوئے ہیں, وقت بھی ہے ہمارے پاس, سید الشہدا کے نام پر لوگ بیٹھے ہوئے سننے کے لیے تیار ہیں. تو ہمیں یوں احساس ہوتا ہے کہ ہماری شناخت میں گہرائی ہونی چاہیے, دو زاویوں سے گہرائی ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ ہم تسلسل کو پہچانتے ہوں کہ ہم 1400 سال کی ایک میراث کو لے کر یہاں بیٹھے ہیں, حادثہ نہیں ہے کہ آج یہاں پر ہیں, نہیں بہت کچھ پیچھے ہوا ہے جس کے صدقے میں ہم یہاں پر ہیں. مثلا یہ جتنی چیزیں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں, آپ فرش پہ بیٹھے ہیں, مثلا یہ ممبر تیار ہوا ہوا ہے, آواز پہنچانے کا بندوبست ہے, اس کا ایک پیٹرن ہے, خطبہ دیا گیا ہے, آخر میں مصائب پڑے گئے, کوئی چیز اس میں سے اس صدی کی ایجاد نہیں ہے. سب کا سب سابقہ کا تسلسل ہے, سب کا سب سابقہ کا تسلسل ہے. مثلا یہ کہ شروع میں الحمد پڑھی جائے, کب سے ہے؟ جب تک آپ کا ذہن کام کرے, جب تک میرے اور آپ کی فکر کام کرے گی ایسا ہی ہے. مثلا کہہ سکتے ہیں سکون سے نبی اکرم کے ذریعے سے, مولا امیر المومنین کے ذریعے سے, ان کی سنت ہے. وہ ایسے بات کو شروع کرتے تھے, وہ اپنی گفتگو کا آغاز ایسے کرتے تھے, نہجو بلاغہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ممبر کب سے ہے؟ اللہ کے رسول سے, اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ تیار ہوا تھا, اس وقت سے. یہ کہ مصائب پڑے جائیں کب سے ہے؟ کربلا کے فوراً بعد سے ہے. مولا چوتھے امام مدینہ تشریف لائے تھے تو ایک جگہ پہ بیٹھ کر مصائب پڑے تھے. ہم سب لوگ بہت ساری سنتوں کو لے کے چل رہے ہیں, ایسی سنتوں کو جن کی خدمت 1400 سال ہے, 1400 سال پرانی سنتیں ہمارے پاس الحمدللہ رب العالمین. اور پوری دنیا کے اندر واحد فرقہ شیعہ ہے جس کا معصوم رہنما زندہ ہے ابھی.
صل علی محمد وآل محمد. عجل فرجہم.
کسی دین، کسی فکر، کسی فرقے کا معصوم رہنما زندہ نہیں ہے، صرف شیعت کا. فقط پوری روئے ارض کے اوپر، کر ارضی کے اوپر ایک واحد فرقہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا معصوم رہنما زندہ ہے، فعال بھی ہے، پردے غیب میں ہے لیکن فعال ہے. بہت فرق ہے اس میں اور عیسائیت میں، بہت فرق ہے اس میں اور دوسرے مذاہب کے اندر. بس ہم بہت ساری سنتوں کو لے کے چل رہے ہیں اور ان سنتوں کو بلا ارادہ بعض اوقات استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ آج کے زمانے میں ایک گروہ کو دیکھتے ہیں کہ جو دشمنی کر رہا ہے، اور مثلا بعض اوقات انسان اپنے آپ سے سوال کرتا ہے ان کو ہم سے دشمنی کیوں ہے، اگر ہم عذاب کرتے ہیں ان کو پریشانی کیوں ہے. پوری دنیا میں دوسرے لوگ بھی تو کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے کام کو کرتے ہیں، تو کوئی اعتراض نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں، ہمارے کام پہ اعتراض کیوں ہے؟ یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک تسلسل نہیں دیکھیں گے. آپ کو تسلسل دیکھنا پڑے گا. جس گھر سے لوگوں نے بس لیا تھا اس کو جلایا کیوں تھا، کیوں دشمنی کی تھی، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا نا. ایک خاندان 250 سال تک 11 نسلیں قربان کر رہا ہے، جس خاندان سے کسی کو کبھی کوئی برائی دیکھنے کو نہیں ملی، کیوں کر رہے ہیں دشمنی؟ جب تک آپ اور میں اس دشمنی کو نہیں سمجھیں گے، آج کے دور کی دشمنی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. تعجب سے کریں گے بھائی کیا مشکل ہے ان لوگوں کے ساتھ، ہم سے کیوں دشمنی ہے؟ تو ہمیں اور آپ کو تسلسل دیکھنا پڑتا ہے. اس تسلسل میں بہت سارے مفید چیزیں پیش آ جاتی ہیں. ایک اس پہلو پہ نظر ڈالنی پڑے گی، دوسرا یہ کہ ہم عالمی ہیں، علاقائی نہیں ہیں. یہ دوسری مشکل ہے، یہ آج کے زمانے میں حاصل ہوئی ہے، رہنماؤں کے ذہن میں ہمیشہ سے تھی، ہم لوگوں کے ذہن میں نہیں تھی، ہمیں اب سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بس ہمیں دو چیزیں ہمیشہ دیکھنی پڑتی ہیں، ایک آپ ایک تسلسل میں یہاں تک پہنچیں، وہ تسلسل کیا ہے، آپ اس کو ڈیولپمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو پروسیجر بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہیں 1400 سال کے اندر، یہ یہاں پہ کہاں ہے. دوسرا کیا ہے، میں نے عرض کیا رہنماؤں کے ذہن میں ہمیشہ عالمی تھا، ہم لوگوں کے ذہن میں عالمی نہیں تھا، گلوبل نہیں تھا، ہم لوگ لوکلی سوچتے تھے. اس دور نے ہمیں مجبور کر دیا ہے ہم گلوبلی سوچیں، عالمی سطح پہ سوچیں. ہمارے رہنما پہلے سے عالمی سوچتے تھے، انہوں نے 250 سال میں کبھی کوئی جملہ ایسا نہیں کہا جس کو کرہ ارضی کے کسی دوسرے پہ کونے رہنے پہ رہنے والا سنے اور کہے یہ جملہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. ہم لوگوں کی غلطیاں تھیں، ہم لوگ پہلے علاقائی سوچتے تھے، ایک علاقے کے لیے سوچتے تھے، اب ہم مجبور ہیں عالمی سطح پہ سوچیں. آپ جانتے ہیں جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، یہ پوری دنیا میں جائے گا، یہ سب لوگ سنیں گے. زبانوں کی قید سے بھی نکل گئے، پچھلی صدی تک ہم زبانوں کی قید میں مقید تھے، ہم سوچتے تھے کہ جس زبان میں بول رہے ہیں اسی زبان میں لوگ سنیں گے، اب اس سے بھی نکل گئے. اب ٹرانسلیشنز ہیں اور پتہ نہیں کون کون سے اکوپمنٹس ہیں جس کے نتیجے میں ہم ٹرانسلیشن کی قید سے بھی نکل گئے. تو ہر زبان میں بولنے والا کسی بھی زبان کا سننے والا اس کو سن سکتا ہے، ہم اس جگہ پہنچ گئے. بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے. اب جب تک ان سب چیزوں کو نہیں دیکھیں گے ہم ذمہ داری طے نہیں کر سکیں گے اپنی. اور میں نے عرض کیا، تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے رہنما ہمیشہ ایسے ہی سوچتے تھے کہ جس میں ڈیولپمنٹ تھی، ازل کے لیے بات کرتے تھے، ہمیشہ کے لیے بات کرتے تھے، شروع سے شروع کرتے تھے تو خدا سے شروع کرتے تھے، اور آگے لے کے جاتے تھے تو قیامت تک کے اور اس کے آگے کی باتیں کرتے تھے. جو ہمارے رہنما تھے وہ ازلی اور ابدی فکر لے کے چل رہے تھے، اور وہ ہمیشہ ہمیں اس سطح پر لے جانے کی کوشش کرتے تھے کہ ہم اس سطح پہ جا کے سوچیں. میں اس کی مثال خاندان اہل بیت صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ.
اب بہت سارے ایسے واقعات دیکھیں گے اہل بیت کی حیات طیبہ میں، اس مرد دیکھ کر آپ کو ایسا احساس ہوگا کہ اگر اس موقع پر یوں ہو جاتا تو کیا ہوتا، بلکہ آپ کا ذہن کہنے لگے گا کہ شاید اگر یہ نہ ہوتا تو بہتر ہو جاتا، خام خیالی کی وجہ سے بعض اوقات ہونے لگتا ہے ایسا۔ مولا سے پوچھا آپ اپنی حکومت کے اندر 25 ہجرا، جب امیر المومنین ظاہری خلافت پہ فائز ہوئے اس سے 11 سال پہلے، سن 25 ہجرا میں مولا سے پوچھا گیا اگر آپ کو حکومت دیں تو آپ قرآن کریم، نبی کی سنت، شیخین کی سیرت پہ عمل کریں گے؟ فرمایا کہ قرآن اور سنت پہ ہاں، شیخین کی سیرت پر مجھے ضرورت نہیں ہے، نہیں کہا۔ ایک نہیں کہا، 11 سال رکنا، 11 سال صبر ایک نہیں پر۔ اچھا، جس نے ہاں کہا اس نے بھی شیخین کی سیرت پہ بھی عمل نہیں کیا، تو انسان کہتا ہے اگر ہاں کہہ دیتے تو 11 سال میں جو مصیبتیں آئیں دین اسلام پر وہ نہ آتی، ایک ہاں کہنا تھا نا، پھر بعد میں تو جو مرضی تھی وہی کرتے، دوسرے والے نے تو یہی کیا۔ مولانا نے وہ نہیں کو ہاں نہیں کہا۔ اب ایک کوشچن ہے، اگر کر دیتے تو وہ جو 11 سال بنی امیہ نے ظلم و ستم ڈھائے، جس کے نتیجے میں نہیں معلوم کیا کیا مصیبتیں آئیں، وہ نہیں آتی، ہماری خام خیالی۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم ان 11 سالوں کو سوچ رہے ہیں اور وہ قیامت تک کے وقت کو سوچ رہے ہیں، ازلی ابدی سوچتے ہیں۔ وہ جغرافیہ اور زمانے کے اندر محدود ہو کر نہیں دیکھتے چیزوں کو، ہم لوگ جغرافیہ اور زمانے کے اندر محدود ہو کے دیکھتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے، اس معاملے کو سمجھنے کی خاطر کہ ہم کس طرف پہنچے ہوئے ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہماری اٹھان کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئے، کن مراحل کو طے کیا، کہاں پہ پہنچے، ہمیں اس موضوع کو کسی نہ کسی انداز میں زیر بحث لانا ہے، اور اس کے لیے جو ہم نے عنوان انتخاب کیا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا شیعت کا ارتقا تاریخ کے پس منظر میں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔
خاص کر شیعت کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ہم کہہ سکتے تھے مسلمانوں کا ارتقا، خاص کر شیعت کا لفظ کیوں؟ کیا فرقہ پہ نظر ہے؟ نہیں، فرقہ پہ نظر نہیں ہے، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی چونکہ ایک شناخت بن گئی ہے، اس خاطر اس معاملے پہ نظر کی گئی ہے، ورنہ ظاہر ہے مقصود تو پورا اسلام ہے، چونکہ اسلام سوائے اس کے کچھ نہیں ہے جو اہل بیت نے دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام انبیاء جو کچھ لے کر آئے وہ اسلام کے سوا کچھ نہیں تھا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن اسی کے اندر مسیحیت بنی، اسی کے اندر یہودیت بنی، اسی کے اندر مختلف افکار بنتے چلے گئے، اللہ نے تو ایک ہی دین دیا تھا۔ دین تو وہی ہے جو اللہ نے دیا، اللہ کے رسول رائے اور اہل بیت نے پیش کر دیا، اسے سب کا سب اسلام، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہے۔ تو ہم نے شیعت کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک خاص گروہ کی شناخت کی وجہ سے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو معصوم ہونے کے ناطے دیکھتا ہے، حتیٰ محبین اہل بیت بھی بہت عمومی اصطلاح ہے، مثلا آج کل کے جو اہل تسنن ہیں، یہ کیا نعوذ باللہ تعالی معاندین اہل بیت کے؟ یہ معاندین نہیں ہیں، ان میں بہت عدد قلیل ہے، بہت چھوٹا سا ایک گروہ ہے جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ورنہ معمولاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ ہاں، بعض لوگوں کے ذہنوں میں مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، غلط فہمیاں ہیں، ان غلط فہمیوں کے نتیجے میں، شبہات کے نتیجے میں، کچھ مقامات پر ہماری بعض چیزوں کے رد عمل کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں کہہ رہے ہیں، معتقد بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ورنہ اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے، کوئی مسلمان جو اللہ کے نبی کو مانتا ہو اس کے نواسے کا دشمن کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مسلمان جو بنت رسول اللہ کو مانتا ہو ان کے فرزند سے دشمنی کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی کوئی مسلمان یہ دیکھے کہ اللہ کے نبی کا نواسا خاک کربلا پہ ذبح ہو رہا ہے، پھر اس کے دشمنوں سے دوستی کرے گا؟ کوئی مسلمان یہ کیوں کرے گا؟ اگر کسی مسلمان کو واقعاً خبر مل جائے، یقین ہو جائے کہ کسی نے بنت رسول اللہ کو تھپڑ مارا ہے، اس دشمن کا احترام کرے گا؟ مارنے والے کا احترام کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہو ہی نہیں سکتا کہ کرے. صرف ایک مشکل ہے، اسے یقین نہیں ہے، اس کے ذہن میں غلط فہمی ہے. ورنہ اللہ کے رسول کے نام کو احترام سے لینے والا، اللہ کے رسول کے نام کو عزت سے لینے والا، وہ اس گستاخی کو برداشت کرے گا؟ آج کوئی اللہ کے رسول کے نام کو لکھ کر مٹا دے تو آدمی سوچتا ہے مٹایا کیوں؟ ان کی اولاد کے ساتھ اہانت کرے، اسے کون تسلیم کرے گا؟ مشکل ساری یہ نہیں جانتے، مشکل ساری یہ غلط فہمی ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ سچ نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ان کے ذہن میں ایسے آ گیا. ورنہ معاند نہیں ہے، معاند نہیں ہے. ہاں کچھ گروہ ایسا ہے، سازشی ہے، معاند ہے، دشمن ہے، جان بوجھ کے ظلم کر رہے ہیں، ان کا حساب جدا ہے، ان کا معاملہ جدا ہے. بہرحال ہماری نظر پورے اسلام پر ہے، لیکن خاص کر اس گروہ پہ نظر رکھ رہے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، ان کے مقابلے میں ایک ذمہ داری بھی احساس کرتے ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، شیعت کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اس قسم کے مباحث سے ہمیں یہ مدد ملے گی ہم شیعت کے تاریخی چہرے کو پہچانیں. شیعت ہے کیا؟ ہم ایک ایسی میراث اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں جس کی اہمیت کو نہیں جان پائے، جس کی شناخت ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی معرفت ہمارے پاس نہیں ہے. تو ہم نہیں جانتے ہمارے پاس ہے کیا، ہم نے کس کا دفاع کرنا ہے، ہم نے کس پہ جان دینی ہے. تو یہ گفتگو ہمیں فائدہ دے ہم شیعت کو پہچانیں. شیعت صرف اعتقاد نہیں ہے، شیعت اس اعتقاد کے پیچھے جہاد بھی ہے. شیعہ نے جان دی ہے، شیعہ کی تاریخ دیکھا، پر فخر تاریخ. کبھی کبھی انسان جب جا کر تاریخ میں شیعت کے کردار کو دیکھتا ہے، فخر کرتا ہے، بحمداللہ رب العالمین. اس گروہ کی تاریخ، اگر میں اس کو گروہ تعبیر کروں اس کے اختصاصی ہونے کی وجہ سے کہ یہ ایک پرٹیکولر لوگ تھے جنہوں نے تاریخ میں کارنامے انجام دیے، اگر آپ جا کر تاریخ میں اس کی قربانیوں کو دیکھیں انسان دنگ رہ جاتا ہے. اتنا مختصر سا گروہ اتنی قربانیاں دے رہا ہے جو انسانیت نے نہیں دی ہیں، مقرر دیتا ہے. اس کے اندر کمٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر اعتقاد کتنا ہونا چاہیے، اس کو اپنے قائدین پر بھروسہ کتنا ہونا چاہیے کہ 1400 سال بھی ان کے نام پر ابھی بھی جان دینے کو تیار ہے. نہ ہوتا شیعہ کو سید الشہداء پہ یقین تو ان کے نام پہ جان نہیں دیتا. اگر آپ کو سید الشہداء کی ذات پہ یقین نہ ہوتا تو آپ کیوں گھر سے اٹھ کے آئے؟ آپ کو یقین ہے نا کہ سید الشہداء کی ذات ہے، سید الشہداء کی ذات میں کوئی کارنامہ ہے. آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پہ یقین نہ ہوتا تو کیسے قربانی دے دی پھر آپ؟ یہ عجیب چیز ہے شیعہ کے اندر، بس 1400 سال سے قربانی ہے اور بہت کم حاکمیت پر ہیں، بہت کم حکومت پر ہیں. یعنی مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ایک گروہ ہے، ایک فکر ہے جس کے پاس پیسہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک فکر ہے جس کے پاس طاقت ہے، اس کے ماننے والے بڑھ جائیں بہت آسان ہے. جس کے پاس طاقت ہے اس کے ماننے والے بڑھیں گے، جس کے پاس دولت ہے اس کے ماننے والے بڑھیں گے. لیکن ایک گروہ ہے جو ہمیشہ ستم کی زد میں ہے، اب بھی ماننے والے بڑھ رہے ہیں، یہ پھر معجزہ ہے. پھر ایسا گروہ ہے جس میں جو شامل ہوتا ہے لیتا نہیں ہے، دیتا ہی دیتا ہے، پھر بھی دینے سے نہیں تھکتا ہے، مسلسل دیتا ہے. اب آپ خود تصور کریں، ایک آدمی جو شیعہ ہے، آج بھی ہو یا تاریخ میں ہو، یہ عزاداری کرے گا، اہل بیت کے نام پہ قربانیاں دے گا، ان کے علوم سے وفا کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی فکر کے خاطر دسوں دشمنیوں کو مول لے گا، اکیلا بھی ہوگا تو پرچم حسین کو بلند کرے گا. یہ آسان ہے. یہ اس کے بعد ماننے والے بھی پھیلیں گے اور ماننے والے بڑھیں گے اور آج یہاں پہنچ جائیں گے. یہ کیسے ہوا؟ اس کو میں کہتا ہوں ہمیں ڈیولپمنٹ چیک کرنی چاہیے, یہ سب کیا ہو رہا ہے. اگر ہم پہچان گئے تو ہمیں بہت بڑے دو فائدے ملیں گے, اور اگر ہم نہیں پہچانے تو ہم دو نقصان کر بیٹھیں گے. اب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. کسی جوان کی شہادت کی خبر ہے, ہم نے عرض کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں نے شہادتیں دی ہیں, قربانیاں دی ہیں, ایک اور شہید, ایک اور قربانی, اور کمیٹڈ ہیں کہ شہادتیں دیں گے. 1400 سال میں شہادتیں دی ہیں. میں دسیوں دفعہ عرض کرتا ہوں ہمارا دشمن احمق ہے کہ نہیں سمجھ پایا شہادتیں ہمیں کم نہیں کرتی ہیں, ہمیں بڑھا دیتی ہیں.
زندہ باد, مردہ باد, مردہ باد, لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین.
درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد آل محمد. چلیے بارہ جان,
ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں ان دشمنوں نے ہمیں نہیں پہچانا, اور شک کے ساتھ کہہ رہا ہوں شاید ہمارے دوستوں نے بھی اپنی توانائی کو نہیں پہچانا. دشمن نے تو یقیناً نہیں پہچانا, بعض دوستوں نے بھی نہیں پہچانا. اور میں نے عرض کیا اگر ہم اس ڈیولپمنٹ کو نہیں دیکھ سکے تو ہم دو میں سے ایک غلطی کریں گے, یا تو اپنے آپ کو کم سمجھیں گے اور اپنے اہداف چھوٹے بنائیں گے. چھوٹے اہداف بنا کے خوش ہو جائیں گے جبکہ ہم بہت بڑے بڑے کام کر سکتے تھے. چھوٹے اہداف بنائیں گے خوش ہو جائیں گے. مثلا کہنا تو تھوڑا سخت ہے لیکن اب اس بات کو کہنا میں کوئی قباحت نہیں ہے, ہم اگر پاکستان بنتے وقت ہوشیار ہوتے, اپنی توانائیوں کو پہچانتے ہوتے تو ہمارے اہداف بہت بڑے ہوتے, اور 60 سال میں ہم اس جگہ نہ آتے جہاں اس وقت ہم اس سے کہیں اوپر جاتے. ہم نے اس موقع پر اپنی توانائیوں کو نہیں پہچانا, بہت توانائی تھی اس وقت, بہت پوٹینشیل تھا, اس پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا. پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا, اس کے نتیجے میں چند سالوں میں وہ توانائیاں ہاتھ سے نکل گئی. اگر ان توانائیوں کو استعمال کر لیتے, اس کے اوپر فکر کے حساب سے انویسٹمنٹ کر لیتے, یعنی اپنی فکر کو اس کے اوپر کہیں نہ کہیں استعمال کر لیتے, تو ہم ان توانائیوں کو لے کر اس مملکت کو دین اسلام کا سچا قلعہ بنا دیتے. بدقسمتی سے ہم اپنی اس تاریخی ذمہ داری کو اس وقت بہت محدود سطح پر دیکھ پائے, بس بہت محدود سطح پر. اتنے چھوٹے سے کام کو ہم نے ہدف بنایا جس سے بہت آگے جا سکتے تھے, نہیں سمجھ پائے کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں. کم پہ قناعت کر لی, بعد میں مشکل میں پھنس گئے. بعد میں یہ ہوا کہ وہ ہم نے ناشکری کی اپنی توانائی کی, وہ توانائی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم 1980 میں جا کر پاکستان کے اندر مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی آپ زکات لگائیں, اور ہم شیعہ ہونے کے ناطے زکات نہیں دیں گے, تو 40 سال کے بعد ہمیں کیوں یاد آیا؟ 40 سال پہلے کیوں نہیں سوچ لیا کہ اس مملکت میں یہ بھی ہو سکتا ہے؟ 50 سال بعد ہمارے سامنے ایک مصیبت آئی, وہ یہ کہ جس مملکت کو ہم نے اپنے خون اور مال سے بنایا تھا اس میں ہم کافر کہلائے. 50 سال پہلے کیوں نہیں سوچ لیا تھا کہ یہ مصیبت آ سکتی ہے؟ 50 سال پہلے اس کے لیے تیاری کیوں نہیں کر لی تھی؟ جس مملکت میں ہمارا خون لگا, ہمارا مال لگا, ہماری فکر لگی, ہمارے اساسے لگے, اس مملکت کی نظریاتی کونسل میں ہمارا ایک نمائندہ, یہ کیا ستم ہے؟ کیا مثلا اس ملک کی لیجسلیشن کے اندر, اس ملک کی قانون سازی کے اندر, اس ملک کی نظریاتی کونسل کے اندر, اس ملک کے مختلف اداروں کے اندر شیعت کا کردار اتنا سا ہے؟ کیوں اتنا کم ہوا؟ کیونکہ ہم نے 50-60 سال پہلے نہیں سوچا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، ہم نے مطالبہ ہی نہیں کیا. اس موقع پر کم اہداف کو اپنا ہدف بنا لیا. اس موقع پر ہم نے صرف ایک بات کہی، ہمیں عزداری کا تحفظ چاہیے. بھئی یہ تو آپ کو مطالبے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ مطالبہ نہیں تھا، یہ تو ہمارا حق تھا، اس کو ہم نے مطالبہ کیوں بنایا؟ یہ تو ہماری اپنی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کسی کے اندر ہمت نہیں کرے کہ اس طرف اٹھا کے دیکھے، اس کو ہم نے مطالبہ بنا لیا. اور جو چیز ہمارا نیچرل رائٹ ہے اس کو دے کر ہم سے بارگین کر لی. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مجھ سے کہے کہ میں تمہیں ہوا دوں گا سانس لینے کے لیے، تم میرے لیے یہ کرو. مگر ہوا تمہارا حق ہے کہ تم مجھے دو گے کہ میں پھر سانس لوں اور تمہارے لیے یہ کروں؟ نہیں، ہوا میرا حق ہے، کون ہوتے ہو تم دینے والے؟ ہم کسی سے یہ کہیں کہ وہ ہماری عزداری کو تحفظ دے، اس بارگین پر ہم اس کے لیے یہ کریں گے، یہ کس، اس کو حق کس نے دیا کہ وہ ہم سے چھینے؟ یہ ہم نے سوچا ہی کیوں کہ یہ ہمیں دے؟ یہ ہمارا حق ہے، ہم کریں گے، اس کے تحفظ کو بھی خود اٹھائیں گے. یہ میں عرض کر رہا ہوں، ہم نے 60 سال پہلے اپنے اہداف چھوٹے بنائے، اہداف چھوٹے بنائے، اس کے نتیجے میں ہمارا پوٹینشیل یوٹیلائز نہیں ہوا، ہماری توانائیاں اس طرح استعمال نہیں ہوئی جس طرح سے استعمال ہو جانی چاہیے تھی. اس مملکت کو اسلام کا سچا قلعہ ہونا چاہیے تھا، یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پر، کہاں پہنچ گیا اب یہ؟ اس میں خدا کا نام صرف کاغذوں پہ رہ گیا ہے، اس میں ہر غلط کام جائز ہو گیا ہے، اس میں کون سی اسلام کی نشانی باقی رہ گئی ہے جس کی خاطر مسلمانوں کا خون بہا تھا؟ لاکھوں مسلمان مرے تھے اس کے پیچھے، ان کی قربانیاں تھیں، سچی قربانیاں تھیں، دل سے قربانی دے رہے تھے، واقعی خدا کے نام پہ قربانی دے رہے تھے، وہ مظلوم تھے بےچارے. اس کے بعد ہم یہاں پہنچ گئے کہ یہ کرپٹ ترین سیاستداروں کا گڑھ بن گیا، جس میں نہیں ملتا وہ مظلوم کو اس کا حق ہے، اور جس میں فراوانی ہے وہ انسان کے خون کی ارزانی ہے. یہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے پوٹینشلز کو یوٹیلائز نہیں کیا. ہمیں اس مملکت کو اسلام کا قلعہ بنانا چاہیے تھا، وہ ہم نے نہیں کیا. تو ایک نقصان یہ ہو سکتا ہے، اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کو چیک نہیں کیا تو آپ ایسے اہداف بنائیں گے جو بہت چھوٹے اہداف ہوں گے، ان چھوٹے اہداف پہ زندگی گزار دیں گے، زندگی گزارنے کے بعد 50 سال بعد احساس ہوگا کہ اس موقع پر ہدف چھوٹا بنایا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچے کے اندر بہت بڑا انسان چھپا ہوا ہے، ہم اس کی صلاحیتوں کو نظر انداز کر دیں اور اس سے کہیں کہ تم چھوٹا سا ایک کام کر لو، وہ چھوٹا سا کام تو اچھا کر لے، اور اس کے بعد کہیں دیکھیں کتنا کامیاب آدمی ہے، اتنے کتنا اچھی طریقے سے انجام دیا. نہیں، کام چھوٹا تھا اس کے لیے، اس سے بڑے کو انجام دے سکتا تھا. اور اب پاکستان کے اندر جو میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کی، نہ قانون میں اہل بیت نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پوٹینشیل کو یوٹیلائز نہیں کیا. دوسری غلطی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چیز ڈیولپمنٹ کے ساتھ، اپنی گروتھ کے ساتھ آگے بڑھتی ہے. آپ 25 سال بعد کی چیز کو 5 سال میں نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ نے کرنے کی کوشش کی، آپ جو کر سکتے ہیں اس کو بھی ضائع کر دیں گے. مثلا ایک بچہ طبیعی طریقے سے بڑھتا ہے، نیچرل پروسیس میں بڑھتا ہے. فرض فرمائیے ایک بچے کی گروتھ ہے، پہلے مہینے میں اتنے وزن بڑھے گا، 6 مہینے بعد اتنا وزن ہوگا، 2 سال بعد اس کا وزن اتنا ہو جائے گا، اس کی انٹلیکچوئل اسکلز پہلے 6 مہینے میں اتنی ہوں گی، 1 سال میں اتنی ہوں گی، 2 سال میں اتنی ہوں گی. اب اگر کوئی یہ کہے میں پہلے 6 مہینے میں وہ کر لوں گا جو اس کو 6 سال میں کرنا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ نہیں ہوگا بلکہ جو 6 مہینے میں ہونا چاہیے تھا وہ بھی نہیں ہوگا، اور بدقسمتی سے خرابی ایسی خرابی آ جائے گی کہ اب آپ صحیح کرنے پر بھی وقت لگائیں گے اور پھر بھی 6 سال پہ جا کے وہ نہیں ہوگا جو اس کو ہو جانا چاہیے تھا. ہر طرح کا نقصان، امیدیں کم ہو جائیں گی، توانائیاں بے تحاشا لگیں گی، آؤٹ پٹ بہت کم ہو جائے گا، اصلاح کا عمل بھی بہت سختی سے آئے گا. کیوں؟ آپ نے جمپ لگائی ہے، آپ نے پروسیس کو نہیں سمجھا ہے. پروسیس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسی چیزوں کو اہداف بنا بیٹھے ہیں حسن جو قابل عمل نہیں ہے. تو اگر ہم ڈیولپمنٹ کو چیک نہ کریں، یہ جو اٹھان ہے شیعت کی،
1400 سال سے مختلف علاقوں کے اندر مختلف طریقوں سے ہے. اور میں نے عرض کیا ایک گلوبل ہے اور ایک لوکل بھی ہے. اگر آپ ان سب چیزوں کو چیک نہیں کریں گے یا اپنی توانائیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے یا اپنی صلاحیتوں کو کسی اور ہدف میں ضائع کر دیں گے اس وقت قابل حصول نہیں ہوگا. اچھا اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہوں گا وہ سب سے صحیح ہوگا, نہیں ضروری نہیں ہے. ہم کوئی غلطی نہیں کرتے کیا؟ ہم بھی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں, دسیوں غلطیاں کرتے ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اصول یہ اصول ہے. انرجی میں کام کرنا چاہے, پوری دنیا میں ونڈ انرجی کی ایک گروتھ ہے, لیکن یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ مثال کے طور پر ہالینڈ سے. ہالینڈ میں پنچکی کا استعمال سب سے زیادہ ہوا ہے, وہاں سے بڑھی ہے اور اس نے پوری دنیا کو کچھ دیا ہے. اب پوری دنیا بھی اس کو لے کر چلی ہے, لیکن اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. ٹیکنالوجی میں ایسا ہوتا ہے. یہ مثال میں نے دی ہے شیعت کو سمجھانے کے لیے. ایک شیعت عالمی شیعت ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی عالمی حیثیت. اس عالمی حیثیت میں ایک مقام بن رہا ہے, پھر اس عالمی حیثیت میں ہر علاقے کی اپنی ایک حیثیت ہے, ان کی اپنی ایک تاریخ ہے. نہ اس پر منحصر ہو جائیں نہ اس کو نظر انداز کریں. عالمی شیعت کو نظر انداز مت کریں اور صرف اس کے اوپر منحصر ہو کے بیٹھ جائیں, یہ بھی نہیں کریں. دونوں کو نظر میں رکھیں. آپ زمین کے ایک ٹکڑے پہ زندگی گزار رہے ہیں, اس کے تقاضوں کو نہیں دیکھیں گے نقصان اٹھائیں گے. آپ برصغیر کے اندر ہیں, آپ ایشیا میں, ایشیا میں برصغیر میں, پاکستان میں, اس کے بعد اور بھی چھوٹے مسائل ہو سکتے ہیں, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا آپ کو. پھر اس کے بعد ایک ہے عالمی شیعت, آپ اس کا ایک حصہ ہیں. آپ کو یہ کہے چونکہ میں کراچی میں ہوں تو میں پشاور کی شیعت سے سروکار نہیں رکھتا, غلطی ہے. وہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اس کے باوجود کہ ہم یہاں کے مسائل کو دیکھیں گے. بس آپ کو اپنے مسائل کو بھی دیکھنا ہے, جو علاقائی مسائل ہیں, جو ایک محلے کے ناطے ہو سکتے ہیں, ایک شہر کے ناطے ہو سکتے ہیں, ایک ملک کے ناطے ہو سکتے ہیں. پھر ایک عالمی شیعت ہے, وہ ایک اور طریقے سے اٹھان دے رہی ہے, اس کو بھی آپ کو ساتھ دینا ہے چونکہ آپ اس سے علیحدہ نہیں ہیں. دونوں چیزوں پہ توجہ دیں گے تب پتہ چلے گا کرنا کیا ہے. دونوں پہ توجہ دیتے چلیں گے تب پتہ چلے گا. اب میں نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے یہ موضوع عرض کر دیا. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ.
تفصیل سے یہ موضوع عرض کیا. کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کی ابتدا کریں, اور ہم کوشش یہاں سے کریں گے کہ ہم شیعت کے ابتدائی ترین مراحل کو دیکھنے کی کوشش کریں. اس وقت ذمہ داری کیا تھی, اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا, چیلنجز کیا آتے تھے, مقابلہ کیسے کرتے تھے, اس کو دیکھتے ہوئے اگر اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ کم علمی کے باوجود اگر ہو سکا, ہم مختلف مراحل میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. تاریخ اہل بیت میں کیا تھا, غیبۃ کبریٰ کے شروع میں کیا تھا, اس کے بعد کے مرحلوں میں کیا ہوا, بالاخص ہم سے پہلے جو 100 سال گزرا ہے اس میں کیا ہوا. ہم جب میں عرض کرتا ہوں 30 سال پہلے تک ہے, معمولاً عصر حاضر میں ہم 30 سال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, 25 سے 30 سال. اس سے پیچھے پچھلا سابقہ دور ہے, اس سے 25 سال آگے والی داستان وہ اسٹریٹجی میں چلی جائے گی, فیوچر میں چلی جائے گی. ہم لوگ یہ دور ہیں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. یعنی مثلاً اگر آج 2011 ہے, سمجھ لیجئے 1980 کے بعد سے ہمارا دور ہے, یہ ہمارا دور ہے, گزشتہ 30 سال, اگلے 30 سال, اور اس سے پہلے وہ تاریخی تسلسل ہے جس کو لے کے ہم پہنچے ہیں. آپ کہیں گے بھئی یہ کیسے معیار بنتا ہے؟ یہ معیار بنتا ہے ایک نسل انسانی پر. ایک نسل انسانی 30 سال کے اندر اپنی پوزیشن کو چینج کر رہی ہوتی ہے. مثلاً 30 سال کے اندر ایک مرد, ایک خاندان اپنی اگلی نسل کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں 30 سال کے پیکٹس کے اندر اپنی زندگیوں کو دیکھنا ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں, مقرر عرض کر رہا ہوں, ہمارا 30 سال بہت سنہری دور ہے. ہم بہت اچھے دور میں, اور اگلا دور اس 30 سال سے کہیں زیادہ سنہری دور ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم بہت اچھے دور میں, ہم سے پہلے والوں نے بہت چیلنجز اٹھائے, انہوں نے ان چیلنجز کو کس طرح سے نپٹا ہے, وہ ایک عجیب تاریخ ہے. البتہ ان سب کے پیچھے نہ ہوتی اہل بیت کی نظر لطف تو ہم لوگ ہیجتے، ہم لوگ ختم تھے، ہم کچھ نہیں تھے. نہ ہوتا پرچم سعید و شہدا ہمارے ہاتھ میں تو ہم کچھ نہیں تھے، نہ ہوتا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی دعائیں تو ہم کچھ نہیں تھے. ہم جانتے ہیں کہ ہم ناتوان تھے، ان کے نام نے طاقت دی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور تھے، ان کے نام سے ہم نے قدرت حاصل کر لی. الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے توانائی دی ہمیں. ہم اگر یہ اعتراف نہیں کریں گے تو یہ جہالت ہے ہماری. سب کچھ ان کے دم سے تھا. کون لوگوں کو یہاں لا سکتا تھا؟ کون لوگوں کو گرمی سردی میں ہزاروں کی تعداد میں مرد عورت بچوں سمیت میدان کے اندر لا سکتا تھا؟ نہ ہوتی سید الشہداء کی قربانیاں تو کیا کوئی فرقہ لا سکا ایسا؟ لوگ خوشی کے نام پہ لا سکیں سال میں ایک دن، لیکن کوئی غم کے نام پہ لائے اور سال میں دو مہینے، صرف سید الشہداء کا کام ہے. اور بار بار لائیں، بار بار لائیں، بار بار قربانیاں دیں پھر بھی آئیں، یہ سید الشہداء کا کام، یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اور اتنی دشمنیوں کے ساتھ، اور بس ہم کہہ سکتے ہیں، ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، اللہ نے جو عظمت اہل بیت کے قلوب مقدسہ کے اندر رکھی ہے، پاکیزہ دلوں کے اندر رکھی ہے، اس عظمت کی کوئی نہ کوئی جھلک آپ پر ہوئی ہے تو آپ یہاں تک آئے، اس پہ فخر کر سکتے ہیں. خدا نے کوئی عظمت اللہ کے رسول کے قلب میں رکھی ہے، ان کے وجود مقدس میں رکھی ہے. اگر وہ عظمت ریفلیکٹ نہ ہوتی آپ کے اوپر تو آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں آنی چاہیے تھی. اعوذ باللہ تعالی. خدا نمتعال نے امیر المومنین کے وجود مقدس کے اندر کوئی عظمت رکھی ہے، اگر وہ عظمت آپ کے اور میرے دل پہ نہ اترتی تو ہم نعرہ حیدری نہیں لگا سکتے تھے، نعرہ حیدری پہ فخر نہیں کر سکتے تھے. امیر المومنین کے نام پہ فخر کرنا اس بات کی نشانی ہے اس عظمت سے کوئی نہ کوئی کرن کم از کم اتر گئی ہے. ہمیں اس نورانیت کو بڑھانا ہوگا تاکہ ہم میں سے ہر فرد اہل بیت کے پیغام کا کوئی نہ کوئی حصہ لے کر دوسروں تک پہنچانے کے قابل بن جائے. ہمیں ان کی صفات میں سے کچھ ایسا لینا پڑے گا کہ ہم اس کو لے کے چلیں، ان کے پیغام کو پہنچائیں. اور الحمدللہ رب العالمین، خدا متعال نے سید الشہداء کی قربانی کے ذریعے سے یہ موقع فراہم کیا ہے. سید الشہداء کی قربانی میں بہت راز ہونے چاہیے. ہم لوگ بے بس ہیں، ہم کربلا کے اسرار کو نہیں سمجھ سکیں گے. ہم لوگ عقلی لحاظ سے بے بس ہیں کہ وہ جو عظمت اس واقعے کے اندر ہے ہم اس کو درک نہیں کر سکتے. ہم لوگ ظاہر دیکھ سکتے ہیں، اس ظاہر کے سامنے بھی سر جھکانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جو باطن ہے اس کا، اس کی جو گہرائی ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میدان کربلا میں کوئی تنہا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بچہ ہے اور اس پہ تیرے ستم چلا ہے، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس بچے کی نورانیت کیا ہے یہ ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ علی اصغر کی نورانی حقیقت کیا ہے؟ قیامت کے دن ان کا مقام کیا ہے؟ وہ کس خدائی صفات کا جلوہ تھے؟ ان کی قربانی خدا کے کن اسرار کو دنیا تک منتقل کر رہی تھی؟ یہ ہمارے بس میں کہاں ہے؟ لیکن فخر اس بات پر ہے کہ علی اصغر کے غم میں رونے والے ہم ہیں، فخر ہے اس بات پر. نہیں جانتے علی اصغر کس حقیقت کا نام ہے، لیکن جو ظاہر دیکھا ہے وہی سر جھکا دیتا ہے. ظاہر میں عظمت بہت ہے، باطن کی عظمت کو تو خدا جانتا ہے. اور میں نے مثال حضرت علی اصغر سے دی تاکہ ہم صغیر کو پہچان لیں، اکبر کو پہچاننا ممکن نہیں ہے. وہ شبیہ رسول ہے، ان کو پہچاننا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. اور جب اولاد کو نہیں پہچان سکے تو ان کے والد گرامی کو کہاں پہچانے؟ اور امام کو نہ پہچان سکے تو ام الائمہ کو پہچاننا کسی کے بس میں نہیں. لہذا جبرائیل کا سر جھکانا اس در کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، اس سے بات کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہ جبرائیل و میکائیل بھی اس در کے سامنے سر جھکائیں، اجازت دے لے کے داخل ہوں اور بی بی کے کاموں کو انجام دے کر فخر کریں، ہمیں اس سے زیادہ نہیں معلوم. جب اس حقیقت کو سوچتے ہیں اور اس پہلو کو سوچتے ہیں کہ در و دیوار میں پس گئی ہیں تو ماتم کے سوا کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اب ہمارے بس میں نہیں ہے. ان کی اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ جبرائیل و میکائیل اترتے ہیں، ان کی اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ 12 اماموں کی امامت کا تاج سر پہ ہے، اور اس کے بعد وہ مظلومہ پکارے کہ فضا مجھے تھام لے، اب باتم نہ کریں تو کیا کریں؟ ان کے گھر کو دیکھتے ہیں کہ دینے والا ہے، کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں گیا، نمازوں کے اندر ہمسایوں کو دعا کرتی تھی، اپنے لیے دعا مانگتی تھی تو فرماتی تھی خدایا میری موت کو جلدی دے دے. سیدہ کے کردار کے سامنے کیا کرے سوائے سر جھکائے؟ بس سر جھکا سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے. اور ان مظلومہ کے مصائب کا تذکرہ کرنا بھی سخت ہے. بھلا یہ کوئی بات ہے کہ کوئی 18 سال کی عمر میں دربار میں جائے تو جوان ہو، واپس آئے تو بوڑھی ہو گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معصومہ مقام عصمت میں فائز ہو کر فرمائے مجھ پر جو مصائب ٹوٹے پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے. عام آدمی ہو تو کہ مبالغہ ہے، معصومہ مبالغہ کہاں کرتی ہے؟ ان کے مصائب پھر کیا مصائب ہیں؟ ہم نے کہاں پہچان؟ ہم نے تو بس چند روایات دیکھی ہیں، ان روایات میں سنا ہے، چند بزرگوں سے سنا ہے، کچھ لوگوں جنہوں نے محنت کی ان مسائل پر ان سے سنا ہے کہ سنانے والا ہمیں سناتا ہے کہ ایک طرف سے تماچا پڑا، دوسری طرف سے دیوار سے ٹکرائے. ہم نے تو صرف روایتیں سنی، ہم نے صرف روایت سنی ہے کہ سید الشہداء الوداع کہنے کے لیے آئے تو بندے کپڑے ٹوٹے، ہاتھ برابر ہوا. ہم نے صرف روایت سنی ہے کہ حسین شب عاشور کہہ رہے ہیں نافے میری مظلومہ ماں ہے جو رو رہی ہے. ہم نے بس روایت سنی ہے جو بی بی زینب سے کہہ رہی ہے کہ میری بچی تو تنہا نہیں ہے، میں بازاروں میں تیرے ساتھ. بس سننے والوں سے سنا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جب دروازہ گرا تو ندا دیا مہدی حضرت نے، باقی اللہ جانتا ہے ان مظلومہ کے مصائب کیا.
سیعلم الذین ظلموا ایام القلب،
پروردگار تجھے حجت خدا کا واسطہ، تجھے بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، تجھے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کا واسطہ، ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ان کے راستے پہ چلنا نصیب فرما، اس راستے میں شہادت نصیب فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے سعادت مندوں میں قرار فرما.
پرچم اہل بیت کو دنیا میں لہراتا دیکھنا نصیب فرما، اس پرچم کے سائے تلے زندگی گزارنا نصیب فرما، اس پرچم کے تحفظ کے لیے جان دینا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
ہمارے روزہ سوز خان شجاع رضوی صاحب کے والد علیل ہیں، اور کچھ اور لوگوں نے بھی بیمار ہیں جنہوں نے درخواست کی دعا سے۔